السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب صحیح البخاری، باب پہلا، کتاب الوحی. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب زدنی علما. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں جس طرح امام ابن تیمیہ نے دعا کی تھی کہ یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی. اے اللہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو علم دینے والے ہمیں بھی علم عطا فرما، اور اے رب العالمین، سلیمان علیہ السلام کو فہم دینے والے ہمیں بھی فہم عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اندر سے دل کی کیفیت تو یہ ہو رہی ہے کہ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے، کہ انتہائی خوشی کا مقام اور موقع ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی. اور خاص طور سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم صحیح بخاری کو پڑھنے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اس کام کو ذخیرۂ آخرت بنائے، اور آخرت میں جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے. کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو کہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں. ایک زمانہ تھا، جیسے کہ آپ تدوین حدیث اور حدیث کی اہمیت ضرورت میں آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھتے ہی جا رہے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا کہ محدثین کرام دور دراز کے ملکوں سے سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنے آیا کرتے تھے. کس قدر انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، کس قدر انہوں نے صعوبتیں اٹھائیں، صرف کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنے کے لیے. اس زمانے میں علم صرف یہی علم ہوتا تھا. جب علم کی بات کی جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یعنی احادیث کو سیکھنا، احادیث کو بیان کرنا، احادیث کو سیکھنے کے لیے سفر کرنا، یہی علم کہلاتا تھا. ایک دور وہ گزرا کہ ہم لوگ حدیث کے علم سے، حدیث سے بالکل ہی ناواقف اور نابلد ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے اکثر مدارس کا حال، جس میں عربی گرامر کو تو بہت اہمیت دی جاتی ہے، عربی زبان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، صرف اور نحو پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، لیکن اصل چیز قرآن کی تفاسیر اور حدیث کا ایکسپلینیشن، اس پر توجہ نہیں دی جاتی، جس کی بنا پر ہم احادیث سے بہت زیادہ دور ہو گئے. آج ہمارے معاشرے میں جس قدر غلط روایات، جھوٹی احادیث کا چرچا ہے، وہ بیان سے باہر ہے. ہم سب اس سے واقف ہیں. ہمیں حدیث کے علم کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. جیسے کہ بعض اسٹوڈنٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ انہیں یہ حدیث کا کورس بہت مشکل لگ رہا ہے، وہ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے بعد ہم کو حدیث سے جوڑ دیا، الحمدللہ. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ فضل ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ نصیب فرمائی کہ جہاں بیٹھ کر ہم سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر خوش قسمتی ہماری بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ اگر حدیث ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے، تب بھی ہم اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہو سکتے ہیں. کتنی پیاری دعا ہے نا. اور ایکچولی یہ دعا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ندر اللہ امرا سمع منا حدیثا، کہ اللہ تعالیٰ ترو تازہ رکھے اس شخص کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ چمکتا دمکتا رکھے اس شخص کو جس نے میری بات سنی، اسے آگے تک پہنچایا. یعنی یہ ایکچولی یہ حدیث کے تواتر کا بیان ہے کہ یہ حدیث بیان کرنے کا سلسلہ ابھی تک ٹوٹا نہیں، بلکہ تواتر کے ساتھ چلتا چلا آ رہا ہے. تو اس میں بھلا گھبرانے کی کیا بات، ڈرنے کی کیا بات؟ ہم خود سوچیں کہ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں جب اسلام آیا تو وہ لوگ تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوتا رہا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ کا درجہ دیا، صحابہ کہلائے وہ لوگ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ایمان والے، سابقون الاولون۔ وہ تو انہوں نے کسی اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، انہیں تو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اتنے بڑے درجات کے مستحق ہوئے، دنیا میں بھی ان کا آج اعلیٰ مقام ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہوگا۔ تو ہم چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، کم از کم ہم ان مجلسوں میں بیٹھنے کا شرف تو حاصل کر رہے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر سنائی جا رہی ہوں۔ ہم ان الفاظ کو اپنے کانوں سے سنیں گے اور اپنی زبان سے ادا کریں گے جو اللہ کے رسول نے فرمائے ہیں، اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا کہ واللہ، یعنی قسم ہے اللہ کی، کہ اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی آتی تھی، چاہے وہ وحی خفی ہو یا وحی جلی ہو، قرآن جس کو ہم وحی جلی کہتے ہیں اور حدیث جو وحی خفی ہے، یعنی احادیث بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی، آپ اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، شکر کرنے والا بنائے، تاکہ ہم مزید اس دین کے علم کو آگے پہنچانے والے بنے اور خود بھی سیکھنے والے بنے، دوسروں کو بھی سکھانے والے بنے۔ جیسے کہ ہم نے امام بخاری کی سیرت ہی میں پڑھا تھا کہ امام بخاری کی فقاہت کو اگر جاننا ہو تو ان کے ابواب کو دیکھ لیا جائے، جو انہوں نے ہر ٹاپک پر جو بات کی ہے اور ٹاپک کے تحت جو وہ احادیث لائے ہیں، جو ابواب انہوں نے مخصوص کیے ہیں اور اس کو انہوں نے کتاب کا نام دیا ہے، جیسے کتاب الوحی، تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے ذہین، کتنے فہم والے تھے ماشاءاللہ۔ یعنی اب اس چیپٹر میں جو پہلا چیپٹر ہے، جو پہلا باب ہے، جو پہلی کتاب ہے، اس میں ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی کیسے شروع ہوئی، اور اس کے تحت وہ جتنی احادیث لائے ہیں ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وحی کی شروعات کیسے ہوئی تھی، اس کو کس کس نے ایکسیپٹ کیا۔ جو لوگ اسلام قبول نہیں بھی کر پائے لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ واقعے میں وحی ہے، انہوں نے خود اس بات کی گواہی دی۔ تو ابھی آگے ہم پڑھیں گے۔ پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات پر بھی بات کی گئی ہے کہ امام بخاری نے پہلی حدیث نیت کی کیوں بیان کی، کہ جو مشہور حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث وہ کیوں لائے ہیں اپنی صحیح بخاری میں، اپنی کتاب میں، جبکہ یہاں پر تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیسے وحی کا نزول شروع ہوا، وحی آنی کیسے شروع ہوئی۔ تو ایکچولی اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ امام بخاری دراصل اتنا بڑا کام کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے اسی لیے اس حدیث کو اپنے مقدمے کے طور پر پیش کیا، ان کا کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ جیسے آپ جانتے ہوں گے نا کہ ہر کتاب کے شروع میں جو مصنف ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پیش لفظ لکھتا ہے اس کتاب کے بارے میں، لیکن امام بخاری نے اس کتاب کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، تو یہ حدیث ہی ان کے پیش لفظ کے لیے کافی ہے، یا پیش لفظ کے طور پر ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی جو کتاب لکھی، جو اتنی مشہور ہوئی الحمدللہ، تو یہ ان کا ایکچولی اخلاص تھا، اور انہوں نے یہ نیت والی حدیث وہ اس لیے لائے کہ اتنا بڑا میں کام جو شروع کرنے جا رہا ہوں، میں یہ کس لیے کر رہا ہوں، تو میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، کیونکہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہوئی۔ دوسری رائے یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سے امام بخاری کی مزید ذہانت کا پتہ چلتا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے خاندان کو ایک اسپیشل آنر حاصل تھا، آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان، آپ کا نسب، ہم سب جانتے ہیں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مانا جاتا ہے، آپ کے قبیلے کو خاص حیثیت حاصل تھی، آپ کے خاندان کو خاص حیثیت حاصل تھی، اور ان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دادا کو خاص حیثیت حاصل تھی۔ تو یہاں پر اس حدیث کے جو راوی ہیں، جو حدیث کی چین ہے، اس حدیث کی چین میں حمیدی آتے ہیں، اور یہ حمیدی امام بخاری کے ایک طرح سے استاد بھی تھے، اور یہ قریشی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو امام بخاری نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، پہلی حدیث وہ رکھی جائے جس میں روایت آپ کے خاندان ہی کے کسی فرد کی ہو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی دور کی بات انہوں نے سوچے۔ اور دوسری حدیث وہ جو لائے ہیں اس حدیث میں، یعنی دوسری حدیث کی جو روایت ہے اس روایت میں اگر آپ دیکھیں گے جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں وہ کہتے ہیں مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المومنین. تو یہ جو مالک ہیں امام مالک, چونکہ یہ انصار میں سے تھے اور ان کا بھی بہت بڑا رتبہ اور بہت بلند مقام اور مرتبہ تھا, تو یہ چونکہ انصاری میں سے سب سے اچھے تھے تو لہٰذا پہلی حدیث وہ مہاجرین میں سے لائے ہیں اور دوسری حدیث وہ انصار میں سے لائے ہیں, تو ایک طرح سے انہوں نے آنر دیا ہے, تو یہ ان کی ذہانت کا ہم کو اس سے پتہ چلتا ہے. تو اب آئیے دیکھتے ہیں ہم حدیث, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا انجانا سا لگے یہ عربی پڑھنا, اور ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ عربی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں احادیث عربی ہی میں سنائی جاتی تھی, چونکہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, بہت ہی بابرکت اور بہترین الفاظ. تو اس کی جو مٹھاس ہے, اس کی جو حکمت ہے, وہ بھی ہمارے کانوں تک پہنچے, ہمارے دلوں میں اترے, تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو کتاب الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وحی کا بیان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی کیسے شروع ہوئی. وحی کے معنی ہوتے ہیں خفیہ یا تیز اشارہ, اور یہاں پر وحی سے مراد اصطلاحی معنی اگر ہم لیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے کسی بندے کو بغیر کسی اس کی خواہش کے اپنی پیغمبری کے لیے چن لینا, اور اپنے فرشتے کے ذریعے سے جبریل امین کے ذریعے سے اپنی بات اس پیغمبر پر القا کرنا, یہ وحی کہلاتا ہے. وقول اللہ جل ذکرہ ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ, ہم سب جانتے ہیں بہت ہی مشہور آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اسی طرح وحی بھیجی جسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں پر وحی بھیجی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی اسی صورت میں آئی جیسے کہ پہلے پیغمبروں پر آئی تھی, جیسے موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام یا جتنے بھی اور پیغمبر گزرے ہیں, ان تمام لوگوں پر اسی طرح سے وحی آئی تھی جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح سے وحی آئی جیسے کہ پہلے پیغمبروں پر آئی تھی. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمہ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ہم سے بیان کیا حمیدی نے, حدثنا یعنی بیان کرنا, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں بھی ٹرمز آئیں گے, حدثنا اخبرنا. تو ہم سے بیان کیا حمیدی نے, کہا ہم سے بیان کیا سفیان نے, یعنی حمیدی کہتے ہیں کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا, سفیان کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا یحیٰ بن سعید انصاری نے, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو خبر دی محمد بن ابراہیم تیمی نے, انہوں نے سنا علقمہ بن وقاص لیثی سے, وہ کہتے تھے میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منبر پر سنا, فرماتے تھے سنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ فرما رہے تھے کہ جو بھی کام ہے وہ نیت ہی سے ٹھیک ہوتے ہیں, اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے, پھر جس نے دنیا کمانے یا کوئی عورت بیانے کے لیے یعنی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی, اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی, یعنی انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس نے نیت کی ہے. بظاہر ایک انسان نماز پڑھتا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہو کہ یہ نماز جس کی وجہ سے مجھے لوگ پاکباز کہیں, نمازی کہیں, اور وہ اپنے سجدے اور رکوع طویل کرتا ہے, تو یہ نماز اس کی کس لیے ہوئی؟ لوگوں کے لیے ہوئی. حالانکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو اس کا اجر ملے گا, لیکن وہ شخص اجر سے محروم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت صحیح نہیں تھی, درست نہیں تھی. اور اسی بنا پر امام بخاری چونکہ یہ حدیث لے آئے ہیں پہلی حدیث نیت پر, حالانکہ وحی کا چیپٹر ہے یہ, لیکن یہ حدیث یہاں انہوں نے نیت کی بیان کی ہے پہلی حدیث, اور جس کے دو ریزن ہم نے ابھی پڑھے, ابھی آپ نے سنا کہ ایک تو جو استاد تھے آپ کے حمیدی وہ قریشی تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی فضیلت کی وجہ سے انہوں نے پہلے وہ والی روایت قبول کی یا وہ والی روایت وہ لے آئے جس میں قریشی آپ کے خاندان کے اور آپ کے قبیلے کے ایک استاد تھے، اسکالر تھے، محدث تھے، ان کی وہ روایت لے کر آئے ہیں. اور یہاں سے جو ہم پڑھ رہے تھے حدثنا حمیدی، اگر آپ اپنے سامنے کتاب پر آپ دیکھیے پہلی حدیث حدثنا الحمیدی، یہاں سے لے کر التیمی انہ سمع القمہ بن وقاص اللیسی. اب یہ وقاص اللیسی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول. اب یہاں تک عمر رضی اللہ عنہ تک یہ سب کیا ہے؟ روایت ہے، یہ روایت کہلائے گی. اور جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ شروع ہو رہا ہے انما الاعمال بالنیات، یہاں سے آخر تک ما حاضر الی تک یہ متن کہلائے گا. تو حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں اصل میں، ایک حصہ ہوتا ہے سند اور ایک حصہ ہوتا ہے متن. متن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے اقوال، جو آپ کی باتیں ہیں، اس کو متن کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن جن لوگوں نے سنا اور وہ جہاں تک بھی آگے پہنچاتے رہے اس کو روایت یا سند کہتے ہیں. تو سند اور متن دونوں سے مل کر حدیث بنتی ہے. اور یہاں پر نیت کی بات کی جا رہی ہے، اور چونکہ امام بخاری پہلی حدیث نیت کی لائے ہیں لہٰذا اس کے بعد سے اکثر محدثین اور اکثر مفسرین کا یا اکثر کتابیں لکھنے والوں کا یہی حال ہوا کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں پہلے یہی حدیث لکھی. کیوں؟ کیونکہ وہ خود اپنی نیت کو چیک کرنا چاہتے تھے، اور وہ اس حدیث کو لکھ کر دراصل اپنے آپ کو یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ ہم یہ کتاب کسی شہرت، کسی عزت، کسی مال و دولت کے لیے نہیں لکھ رہے ہیں، بلکہ اس سے ہمارے نزدیک مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا مندی ہے. تو سب سے پہلے نیت ضروری ہے. ہم سب جانتے کہ نیت، ایون غسل آپ لے لیں، طہارہ کے مسائل آپ لے لیں، وضو آپ لے لیں، یا قربانی آپ کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو نیت کرنا ہے، آپ ایون غسل جنابت کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو نیت کرنی ہے. اگر آپ نے نیت نہیں کی آپ کا غسل نہیں ہوا. آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے میں اگر آپ نے نیت نہیں کی تو وہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنا گنا جائے گا، روزے کا اجر نہیں ملے گا. تو نیت بہت زیادہ اہم ہے. اب دوسری حدیث جو کہ ایک انصاری سے روایت ہے اور وہ بھی اسکالر تھے حدیث کے، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشدہ علی فیفسم عنی وقد وعیت عنہ ما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فعی ما یقول. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا ولقد رأیت ینزل علیہ الوحی فی الیوم الشدید البرد فیفسم عنہ وان جبینہ لیتفسد عرقا. بارہ ہم نے یہ حدیث پڑھی لیکن عربی میں ہم نے پہلی دفعہ پڑھی ہوگی. پھر حدثنا سے بات شروع ہوتی ہے. ہم سے بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، کہا ہم کو خبر دی امام مالک نے. یعنی عبداللہ بن یوسف نے کس سے سنا؟ امام مالک سے. امام مالک نے ہشام بن عروہ سے سنا، اور یہ ہشام کون تھے؟ عروہ بن زبیر کے بیٹے. اور عروہ بن زبیر نے کس سے سنا تھا؟ اپنے والد ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے. یعنی ہشام نے اپنے والد عروہ سے سنا، اور عروہ کس کے بیٹے تھے؟ عبداللہ بن زبیر کے. تو عروہ یہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے، یعنی صحابی نہیں تھے. عبداللہ بن زبیر کے یہ بیٹے عروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوئے. یہ اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے. اسی بنا پر عروہ بار بار عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جاتے تو لوگ اس بنا پر ان کو بہت خوش قسمت قرار دیتے کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ڈائریکٹ اپنی خالہ سے علم سیکھ رہے ہو حدیث کا، ہمیں تو پردے کے پیچھے سے بیٹھ کر سننا پڑتا ہے. تو یہ عروہ وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے روایت کیا، اور وہ کہتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی جھنکار، اور یہ وحی مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے. پھر جب فرشتے کا کہا مجھ کو یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس کا کہا یاد کر لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کڑکڑاتے جاڑے کے دن آپ پر وحی اترتی، پھر موقف ہو جاتی اور آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جبینہوں کا لفظ آیا ہے، جبینہوں لیتفسد ارقا، ارقا پسینے کو کہا گیا ہے، یعنی آپ کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ نکلتا۔ تو اس سے ہم کو یہاں پر وحی کی کیفیت پتہ چلتی ہے۔ جیسے آپ خود جانتے ہوں گے کہ ایک صحابی کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب سورہ انعام نازل ہو رہی تھی اور اتفاق سے آپ اونٹنی پر سوار تھے، تو وہ اونٹنی بیٹھ گئی وحی کے بوجھ کی وجہ سے۔ ایک دفعہ ایک صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا یا بازو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے گھٹنے یا بازو پر تھا، اور اسی دوران آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، یعنی اس قدر مجھ پر بوجھ پڑ رہا تھا۔ تو یہ جو وحی کی صورت ہوتی تھی کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی اور آپ کو فرشتہ دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن گھنٹی کی جیسی آواز آتی تھی، لیکن وہ فرشتہ جو کچھ کہتا وہ آپ کو یاد ہو جاتا تھا، یہ ڈائریکٹ آپ کے دل پر القا کی جاتی تھی وحی۔ اور کبھی فرشتہ کسی انسان کی صورت میں آتا اور پھر آپ سے بات کرتا، وہ چیز بھی آپ کو یاد ہو جاتی۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وحی کی یہ کیفیت سب سے مشکل ہوتی تھی، جس کی بنا پر آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمایاں ہو جاتے تھے جبکہ سردی کا موسم ہوتا تھا، تو یہ کیفیت بہت بھاری ہوا کرتی تھی۔ تو یہ وحی کا طریقہ تھا، یعنی وحی کا نزول ایسے ہوتا تھا۔ اور یہ وحی ہم نہیں جان سکتے کیوں؟ کیونکہ ہم کو اس کا تجربہ نہیں ہے۔ اور یہ وحی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ جبریل امین ہی ہمیشہ تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے آتے رہے ہیں۔ تیسری حدیث دیکھیے، حدثنا یحیٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ بن زبیر عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت، ہم سے بیان کیا یحیٰ بن بکیر نے، کہا ہم کو خبر دی لیث نے، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے، انہوں نے کہا، انہا قالت، اول ما بدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الیہ الخلا وکان یخلو بغار حراء فیتحنث فیہ وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينسى فإلى اهله فيتزود لذلك ثم يرجع الى خديجه فيتزودها لمثلها۔ وہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ پہلے جو وحی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ اچھا خواب تھا، سوتے میں جو آپ خواب دیکھتے وہ بیداری میں صبح کی روشنی کی طرح صحیح ہوتا، پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی اور آپ حرا کے غار میں اکیلے رہا کرتے اور وہاں گنتی کی کئی راتیں عبادت میں گزارتے، جب تک کہ گھر میں آنے کا شوق پیدا ہوتا اس کام کے لیے توشہ لے جاتے، پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹ کر آتے، اتنا ہی توشہ اور لے جاتے۔ حتی جاءہ الحق وهو فی غار حرا فجاءہ الملک فقال اقرا فقال فقلت ما انا بقاری قال فاخذنی فغتنی حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال اقرا قلت ما انا بقاری فاخذنی فغتنی الثانیۃ حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال اقرا فقلت ما انا بقاری قال فاخذنی فغتنی الثالثۃ ثم ارسلنی فقال اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ یہاں تک کہ آپ اسی غار حرا میں تھے کہ آپ پر وہی آن پہنچی، جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو پکڑ کر ایسا بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، میں نے کہا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں، کیوں کر پڑھوں؟ انہوں نے مجھ کو پھر پکڑا اور دوسری بار دبایا اتنا کہ میری طاقت نے جواب دے دیا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، میں نے کہا کیسے پڑھوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ دبوچا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے اس پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے سب چیزیں بنائی آدمی کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھ اور تیرا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔ فرجا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤاده فدخل علی خدیجۃ بنت خویلد رضی اللہ عنہ فقال زملونی زملونی فزملوه حتى ذهب عنه الرعو فقال لخدیجۃ واخبرها الخبر لقد قشیت علی نفسی۔ بس یہی آیتیں جبرائیل علیہ السلام سے سن کر آپ پہاڑ سے لوٹے تو آپ کا دل ڈر کے مارے خوف سے کانپ رہا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس پہنچے جو خویلد کی بیٹی تھی، گئے اور فرمانے لگے مجھ کو کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کپڑا اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، تو اس کے جواب میں فقالت خدیجہ تو کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، قسم اللہ کی اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو ناتا جوڑتے ہیں، ناتواں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں اور جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ ان کو کما کر دیتے ہیں اور مہمان کی مہمانی کرتے ہیں اور حادثوں میں حق کی مدد کرتے ہیں۔ فانطلقت، پھر خدیجہ آپ کو لے کر چل پڑی۔ فانطلقت بہی خدیجہ تو حتی اتت بہی ورقہ بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزہ ابن ام خدیجہ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلی یہاں تک کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزہ کے پاس، جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، وہاں پر لے آئیں۔ وکان امرأ تنصر فی الجاہلیہ وکان یکتب الکتاب العبرانی فیکتب من الانجیل بالعبرانیہ ما شاء اللہ ان یکتب وکان شیخا کبیرا قد امیا۔ وہ ان کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لائیں اور وہ ایک شخص تھے جو بت پرستی چھوڑ کر جاہلیت کے زمانے میں عیسائی بن گئے تھے اور وہ عبرانی زبان جانتے تھے، تو انجیل سے جو اللہ ان سے لکھوانا چاہتا وہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے، اور بوڑھے ضعیف ہو کر اندھے ہو گئے تھے۔ فقالت له خدیجہ یا ابن ام اسمعوا من ابن اخیك، وہ کہنے لگی کہ اے میرے چچا زاد بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنا۔ فقال له ورقہ یا ابن اخی ماذا ترى، اے میرے بھتیجے، یعنی ورقہ بن نوفل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے بھتیجے کہو تم نے کیا دیکھا۔ فاخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ ان سے بیان کر دیا۔ فقال له ورقہ، تب ورقہ بن نوفل کہہ اٹھے هذا الناموس الذي نزل الله على موسى یا لیتنی فیہا جزءا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک۔ اب ورقہ بن نوفل جب انہوں نے یہ سنا تو وہ کہہ اٹھے یہ تو وہ رازدار فرشتہ ہے، ناموس ہے، جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش میں اس وقت تیری پیغمبری کے زمانے میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تم کو تمہاری قوم اپنے شہر سے نکال باہر کرے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، ایک تو یہاں پر جبریل امین کا ایک اور نام ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حازن ناموس، یہ ناموس ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوتا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین کا ایک اور نام ناموس ہے اور اس کو کچھ لوگوں نے رازدار اس کے معنی کیے ہیں۔ اور یہاں پر ورقہ بن نوفل کی ایک بات ہمیں جو خاص طور سے پتہ چلتی ہے کہ عربی زبان میں جو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یا لیتنی فیہا جزءً لیتنی اکون حیاً، کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ سے انبیاء کرام کے ساتھ جو لوگ ان کے مددگار کے طور پر ساتھ ہوئے ہیں وہ یہی ایج کے رہا کرتے تھے، جو جوان ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایج میں انسان کے اندر بہت سارے کام کا جذبہ ولولہ ہوتا ہے، تحریکیں اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں جب اس میں ایسے لوگ، اس ایج کے لوگ، اس عمر کے لوگ ہوں جن کے اندر کام کرنے کا جذبہ جوان ہو، جن کے اندر ولولہ ہو یا کوئی کام کرنے کا جو جذبہ رکھتے ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا یا جوان ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی شہر سے۔ تو یہ سن کر اللہ کے رسول بہت حیران ہوئے اور پوچھنے لگے او مخرجیہ ہم، قال نعم، لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت به الا اودیا وان یدرکنی یومک انصرک نسا معذرا ثم لم ینشب ورقت ان تؤفیو وفتر الوحی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیرت سے، سچ، کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں بے شک نکال دیں گے. جب کبھی کسی شخص نے ایسی بات کہی جیسی تم کہتے ہو تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اور اگر میں اس دن تک جیتا رہا تو تمہاری پوری مدد کروں گا. پھر زمانہ نہیں گزرا تھا کہ ورقہ مر گئے اور وہی آنا بند ہو گئی. یہاں پر فترت الوحی کا لفظ آیا ہے. فترت الوحی کہتے ہیں وحی کا رک جانا، وحی کی بندش، یعنی کسی چیز میں کوئی جو گیپ آ جاتا ہے. فترت الرسل کا بھی ایک لفظ آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رسولوں کا رک جانا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تک رسولوں کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، کئی سو سال گزر گئے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. تو یہ فترت الرسل کہلاتا ہے وہ عرصہ، اور فترت الوحی وحی کا رک جانا. تو جب اقرأ باسم ربک الذی نازل ہوئی، سورت کی ابتدائی پانچ آیت سورہ علق کی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا تھا. اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ورقہ بن نوفل اگلی وحی آنے سے پہلے پہلے انتقال کر گئے، کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی آنکھیں بھی جا چکی تھیں، نابینا ہو چکے تھے بڑھاپے کی وجہ سے. تو بہرحال یہ سب ہم نے جو ابھی تک پڑھا، یہ وحی کا نزول کیسے ہوتا تھا، تو وہ تمام احادیث امام بخاری اس چیپٹر میں اس ٹاپک کے تحت لے آئے ہیں، جس میں ہمیں وحی کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے کہ وحی کیسے کیسے نازل ہوتی تھی یا کیا کیا طریقے کار تھے وحی کے. اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالرز نے اس کو کئی جگہ الگ الگ حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. کہ پہلے تو وحی کا جو سلسلہ تھا، یعنی جو صورت تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے بغیر دکھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو بھی وحی لانا ہوتی وہ القا کر دیا جاتا تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو نہیں دیکھتے تھے، گھنٹی جیسی آواز آتی تھی اور وہ آپ کو وحی یاد ہوتی چلی جاتی تھی جو کچھ آپ کے قلب پر نازل ہوا. دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ انسان کی صورت میں آتا، آپ کو بتاتا، آپ کو یاد کر لیتے تھے. تیسری صورت یہ تھی کہ فرشتے کو آپ نے اصلی حالت میں بھی دیکھا، دو دفعہ کا ذکر ہے. اور چوتھی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کی سدرت المنتہا پر، یہ بھی وحی کی صورت تھی. اور پانچویں صورت یہ تھی کہ بغیر کسی فرشتے کے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے ہم کلام ہونا، جس کو ہم وحی خفی بھی کہتے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی ہوا کرتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی قدسی کے طور پر ہم کو بات بتائی، کہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بات بتاتے. اور پھر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو وحی قدسی ہے. تو اسی لیے حدیث بھی وحی ہی ہے دیکھا جائے تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی مگر یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. قال ابن شہاب زہری واخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان جابر بن عبداللہ الانصاری قال وهو يحدث عن فترة الوحی فقال في حدیثه بین انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری فاذا الملك جاءني بهراء جالس على كرسي بين السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابه عبد الله بن يوسف وابو صالح وتابه هلال بن رواد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادي رهي. ابن شهاب نے کہا، ابن شہاب زہری بہت مشہور تابعی گزرے ہیں، اور انہوں نے ہی پہلے اسناد کا سلسلہ شروع کیا حدیث کی اسناد کا. تو جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سن کر بیان کیا، وہ وہی بند رہنے کا تذکرہ کرتے تھے. اور جابر بن عبداللہ جو ہیں یہ صحابی تھے، اور جابر بن عبداللہ سے عبد الرحمن نے سنا اور عبد الرحمن نے ابن شہاب زہری سے کہا. تو وہ کہتے ہیں، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ مجھ سے کہا کرتے تھے اور وہ وہی بند رہنے کا تذکرہ کرتے تھے. انہوں نے اللہ کے رسول سے یوں نقل کیا، آپ نے فرمایا میں ایک بار راستے میں جا رہا تھا، اتنے میں میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، زمین آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر معلق بیٹھا ہے. میں یہ دیکھ کر ڈر گیا، اپنے گھر کو لوٹا، میں نے گھر والوں سے کہا مجھ کو کپڑا اڑھا دو، کپڑا اڑھا دو۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ، لوگوں کو ڈرا اس آیت تک اور گندگی سے دور رہیے۔ پھر تو وہی گرم ہو گئی اور برابر آنے لگی۔ یحییٰ کے ساتھ اس حدیث کو عبداللہ اور ابو صالح نے بھی روایت کیا، اور عقیل کے ساتھ ہلال بن رواد نے بھی زہری سے روایت کیا، اور یونس اور معمر نے اپنی روایت میں فوادہ کے بدل بوادرہ کہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک لفظ کا جو فرق آ رہا ہے وہ بھی یہاں پر روایت کر دیا گیا، اور اس حدیث کو امام ابن شہاب زہری ہی نے بیان نہیں کیا ہے بلکہ اس کو کئی اور دوسرے تابعین نے بھی بیان کیا ہے، یعنی کئی جگہ سے اس کی سند جا کر اس حدیث سے ملتی ہے سمجھیں۔ اور ایک لفظ ایک روایت میں کچھ الگ آیا ہے تو اس کا بھی ذکر یہاں پر کر دیا ہے کہ فوادہی کے بجائے بوادرہی کہا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے سننے میں غلطی ہو گئی ہو۔ تو یہ باب کیف بدء الوحی چیپٹر تھا جو کہ ہم ابھی پڑھ رہے تھے۔ اس کی جو باقی کی احادیث ہیں انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آپ بس کوشش یہ کریں کہ جیسے جیسے آپ سنتے جا رہے ہیں تو آپ وہیں پر انگلی رکھ کر آپ ساتھ میں پڑھتے جائیے، تاکہ آپ کی بھی نظر ان الفاظ سے گزرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ کچھ احادیث کو ہم اس میں ریپیٹ کریں گے، یعنی میں پڑھاتی جاؤں گی، آپ پڑھتے جائیے گا تاکہ آپ کو بھی احادیث کو پڑھنا آئے۔ اور دوسری بات، یعنی ہم یہ جانے کہ حدیث کیسے بنتی ہے، یعنی سند اور متن کے ساتھ مل کر حدیث بنتی ہے، صرف کوئی حصہ لے لینا اور یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ پہلے زمانے میں وہ لوگ اس کو حدیث نہیں سمجھتے تھے جب تک اس کی روایت ان کے سامنے نہیں آ جاتی تھی۔ اور آپ دیکھیں امام بخاری کی وجہ سے ہمیں کتنی آسانی ہو گئی کہ بہت کم روایت ہم کو ملتی ہیں، یعنی امام بخاری نے جن جن استادوں سے سیکھا، جو جو احادیث انہوں نے لی ہیں، بہت کم واسطے رہ گئے ہیں اللہ کے رسول اور ان کے بیچ میں الحمدللہ۔ تو یہ ہم کو اور ایک ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ ہم امام بخاری کی کتاب پڑھتے ہیں تو بہت کم واسطوں سے وہ حدیث سمجھے ہم تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو مزید سمجھنے والے بنیں اور بہتر طریقے سے اس کی حکمتوں کو سمجھنے والے بنیں، تاکہ اپنی زندگی میں بھی ہم اسے شامل کر سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔